گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دار الافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، رمضان کا مبارک مہینہ رحمت والا، برکت والا، مغفرت والا، جہنم سے آزادی والا ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ قسمت والے ہی یہ مہینہ پاتے ہیں۔ تو آئیے مفتی صاحب سے ہم اس حوالے سے کچھ سوال عرض کرتے ہیں کہ مفتی صاحب ہمیں یہ ارشاد فرمائے کہ یہ مہینہ جب ہمارے درمیان تشریف لا رہا ہے، چند دن بعد انشاءاللہ ہم اس مہینے کو پائیں گے اللہ کی رحمت سے امید ہے، تو اس مہینے کی تیاری ہم کس طرح کریں، اس کا استقبال کس طرح کریں، اس کا اہتمام ہم کس طرح کریں، اس حوالے سے ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ کچھ ارشاد فرمائیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں رمضان کی اہمیت کو اگر دل میں جگہ دیں گے اور قرآن و حدیث کے اندر جو رمضان کے حوالے سے فضائل جو آئے ہیں یا نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار آیا ہے اس کو پیش نظر رکھیں گے تو خود ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمیں رمضان کا کس قدر اہتمام کرنا چاہیے اور رمضان کی کیسی اہمیت اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر موجود ہے۔ کہ اس سے ایک اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے آنے کے وقت جو ہے یہ باقاعدہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کر کے آپ نے اعلان فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ گیا کہ جو جس کے اندر آسمانوں کے اور بعض روایتوں میں جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رمضان تک بند نہیں کیے جاتے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور آخر رمضان تک کھولے نہیں جاتے، جو سرکش شیاطین ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ امت محمدیہ کو بہکا نہ سکیں۔ تو یہ جمع کرنا، پھر اس کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس مہینے کی اہمیت بتانا، یہ خود ایک تعلیم ہے، تربیت ہے، ترغیب ہے کہ یہ مہینہ عظمت والا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع فرمایا کرتے تھے، اور یہ صرف قول کے اعتبار سے نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہے کہ ابتدائے اسلام کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ابتدا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ویسے تو ساری زندگی آپ کی عبادت میں ہی گزری ہے، لمحہ لمحہ آپ کا اللہ کا ذکر ہوتا تھا۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ فی علی کل احیانی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو ابتدائے اسلام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے، کھڑے رہتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے حتیٰ تورمت قدماہو، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کے اندر ورم تشریف لے آتا تھا، ورم ہو جاتا تھا، اس قدر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قیام فرماتے تھے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی ذات تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں، تو اس پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کیا میں اپنے رب عزوجل کا شکر گزار بندہ نہ بنو. تو اس قدر عبادت کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن رمضان جو ہے جب یہ آتا تھا تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے کمر کس لیا کرتے تھے, تیار ہو جاتے تھے اور پھر سارا مہینہ جو ہے وہ بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جن کی ہستی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی رضا چاہتا ہے, ساری کائنات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے, مانگتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنا پسند فرماتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے. اس میں ایک سبق یہ ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی زیادہ نعمتیں ہوں اس کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. تو چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں عام مہینوں کے مقابلے میں بہت زیادہ رحمتیں ہوتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں فرماتا ہے, تو اب بندے کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے, مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہ اس نے اپنی نعمتوں کے اندر اضافہ کیا ہے اور نعمتیں اس نے دی ہیں, تو ہمیں اپنی عبادت کے اندر اضافہ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے سے زیادہ کام اس مہینے کے اندر کرنے چاہیے. اور تو اور اس سے اندازہ لگائیں رمضان کی اہمیت کا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے. یعنی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, کہ اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے جو ہیں وہ فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. پھر اس کے بعد کچھ آگے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان, کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا اور اس کے اندر ان قرآن کے اندر جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور فرق کرنے والی قوت موجود ہے. تو یہ قرآن پاک جو ہے رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما کر رمضان کی ایک اور اہمیت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے یہ بیان فرمائی. اسی طرح ہم عالم بالا کے اعتبار سے دیکھیں تو رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ شروع سال سے سال کی ابتدا سے جو ہے وہ رمضان کی آمد کے لیے جنت کو سجایا جاتا ہے, جنت خوب سجائی جاتی ہے. جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے پہلی رات ہوتی ہے تو درختوں کے نیچے سے خوبصورت ہوائیں چلتی ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں کہ حور عین پوچھتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو رمضان کے اندر ایسی برکتیں رحمتیں نازل فرما کر یہ سارا کا سارا جو مقصود اور مطلوب سمجھ آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بندوں کو اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف جو ہے وہ زیادہ متوجہ ہونا چاہیے. تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ رمضان سے پہلے اپنے جو معاملات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ نپٹانے کی کوشش کریں, اور رمضان کے مہینے میں ہمارا جو مقصد ہونا چاہیے وہ اپنے رب عز و جل کو راضی کرنا ہونا چاہیے, نہ کہ ہمیں کمانے کی زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے, بلکہ زیادہ ہمیں جو کمانے کی فکر ہونی چاہیے وہ آخرت کمانے کی فکر ہونی چاہیے, کہ ہم آخرت کما کر اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کریں.
مدی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب نے کتنا پیارا ہمیں جواب ارشاد فرمایا. حقیقت یہی ہے کہ ہم سب غور کریں, ابھی اگر دیکھا جاتا ہے تو مارکیٹوں میں رش ہے, کھانے پینے کی اشیاء لوگ خرید رہے ہیں, راشن کا اہتمام کر رہے ہیں. اگرچہ کرنا چاہیے, اس کا انکار نہیں ہے, یہ ادارے انسان کی ضروریات ہیں, لیکن کیا ہمارا یہ ذہن بنا کہ ہم نے اس حوالے سے یہ تیاری کی کہ اس سال رمضان میں مجھے اتنے قرآن ختم کرنے ہیں, اتنے درود پاک پڑھنے ہیں, نوافل کی کثرت کرنی ہے, اشراق چاش پڑھنی ہے, ابوابین یعنی فرائض کے ساتھ ساتھ کیا نفلی عبادت میں ہم اضافہ کریں گے, اس حوالے سے ہم نے کوئی تیاری کی؟ حالانکہ ہمارے اسلاف کا کردار کیا تھا انشاءاللہ ابھی ہم مزید سنیں گے. تو لہٰذا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس ماہ مبارک کا استقبال کیجیے, اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کا اہتمام کیجیے, انشاءاللہ عزوجل دو جہاں کی رحمتیں برکتیں ہمارا مقدر بنیں گی. آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں.
السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
صاحب اتنا اس میں سوال ہے کہ کہتے کہ 1900 ہجری میں قیامت قائم ہو جائے گی, اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا.
جی اگلی کال.
سر میں میرا دوست ہے, اسے سر میں بال نہیں ہے, وہ بال لگائے گا آپریشن کروا کے یا سرجری سے جیسے بھی وہ جائز ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
سر یہ سوال ہے کہ ہماری 5 بچے ہیں, چار لڑکے ہیں اور ایک لڑکا بھی حقیقت کے لیے وہ بھینس کا بچہ ہوتا ہے نا بچڑا, ٹھنڈا کہتے ہیں جھوٹا کہتے ہیں, وہ چھوڑا ہوا ہے. حقیقت کے لیے چار بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے, یہ کافی ہے یا کم ہے یا زیادہ؟ مہربانی فرما اس کا حل بتا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قیامت کے حوالے سے تھا پہلے کالر ہمارے,
وہی پوچھ رہے تھے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ 1900 سن ہجری کے اندر جو ہے وہ قیامت آ جائے گی, قائم ہو جائے گی. اس میں دیکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قیامت کا جو علم ہے وہ پوشیدہ رکھا گیا ہے. قیامت کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے, اس کی عطا سے جو ہے وہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی بارگاہ سے جو ہے وہ جس کو دیا گیا وہی جانتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم ہر ایک کو یہ نہیں دیا. تو قیامت ہی اچانک آئے گی, ٹھیک ہے. یس الونک عن الساعہ, آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ نے یہ حکم دیا گیا کہ قیامت جو ہے وہ اچانک آئے گی, بغتتن آئے گی. تو قیامت کس دن آئے گی یہ کوئی واضح نہیں بتا سکتا. یعنی یہ تو معلوم ہے کہ جمعے کے دن آئے گی, محرم کا مہینہ ہوگا, یعنی اس طرح کی نشانیاں بتائی گئی ہیں, لیکن متعین کون سا سال ہے اس حوالے سے یہ جن کو اللہ نے علم دیا بھی ہے وہ عام لوگوں میں اس کو ظاہر نہیں کرتے. اصل یہ ہے کہ 1900 ہجری کا جو معاملہ ہے وہ یوں ہے کہ بعض بزرگوں نے اپنے کشف کے اعتبار سے یہ کہا کہ فلاں سن ہجری کے اندر جو ہے وہ یہ امت اس سے آگے نہیں بڑھے گی. جیسے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے ایک رسالہ بھی لکھا, اور ان کا جو اپنا ایک تجزیہ تھا اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ سن 1300 ہجری سے زیادہ یہ امت آگے نہیں بڑھے گی. لیکن اب یہ 1436 سن ہجری ہو گیا, سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے بھی فرمایا کہ یہ دیکھیں ہم آگے بڑھ چکے ہیں. لیکن یہ کہ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں ارشاد فرمایا کہ بعض علوم کے ذریعے مجھے یہ خیال گزرتا ہے کہ 1837 سن ہجری کے اندر کوئی اسلامی مملکت نہیں رہے گی.
صحیح.
امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا جو ذکر ہے احادیث میں وہ یہی ہے کہ ہر طرف کفار کی حکومت ہوگی.
صحیح.
مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہے ہوں گے, تو ایسے میں پھر اللہ تبارک و تعالی کچھ اور واقعات ہوں گے, مینا میں جنگ ہوگی, بہت سارے معاملات ہوں گے. تو امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ہے وہ پھر کعبۃ اللہ شریف کے پاس ظہور ہوگا, اس امت کے اولیاء آپ کو پہچانیں گے. تو آلات نے فرمایا کہ بعض علوم جو سیدی محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام سے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ مجھ پر ظاہر ہوئے, اس کے اعتبار سے مجھے یہ لگتا ہے کہ سن 1837 ہجری کے اندر کوئی اسلامی مملکت باقی نہیں رہے گی. پھر اس کے بعد سن 1900 سن ہجری میں قیامت کا نہیں فرمایا, بلکہ یہ فرمایا کہ اس میں مجھے یوں لگتا ہے, بعض علوم سے میرے خیال یہ گزرتا ہے کہ سن 1900 سن ہجری کے اندر جو ہے وہ امام مہدی تشریف لے آئیں گے. تو پھر اس کے بعد کے واقعات احادیث کے اندر معروف ہے. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ہے وہ آپ مختلف ممالک کو فتح کریں گے, تو پھر اس دوران جو ہے وہ دجال کے آنے کی خبر ہوگی. پہلے جھوٹی خبر آئے گی, امام مہدی جو ہے وہ تلاش کرنے کے لیے بھیجیں گے کہ واقعی دیکھیں کہ خبر سچی ہے نہیں.
صحیح.
تو پتہ چلے گا جھوٹی خبر ہے, دجال نہیں آیا. ابھی واپس آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں دجال نکل آئے گا. پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آئیں گے, دجال کو قتل کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ 10 نشانیاں پوری کی پوری وہ احادیث طیبہ کے اندر جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. تو سن 1900 سن ہجری کے کا جو قول کیا بھی ہے اعلی حضرت نے, تو وہ قیامت کے حوالے سے نہیں کیا بلکہ وہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ظہور کے اعتبار سے کیا ہے.
ہمارے دوسرے جو کالر تھے شاید سر کے حوالے سے کچھ کہہ رہے تھے,
سر کی سرجری, بالوں کی سرجری کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپریشن کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ان کے دوست جو ہے وہ سر پہ بال لگا رہے ہیں, تو کیا حکم ہوگا؟ تو سر پر جو بال لگائے جاتے ہیں, یعنی ایک تو ہوتی ہے وگ لگائی جاتی ہے جو عارضی ہوتی ہے, لگائی اتار کے رکھ لی, یا اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپریشن کے ذریعے جو ہے وہ بال لگوا لیے جاتے ہیں, پھر وہ نکالنے کی صورت نہیں ہوتی. تو اس میں یہ لگانا جائز ہے, لیکن کچھ شرائطیں اس کے لیے کہ آپ کون سے بال اس میں لگا سکتے ہیں. تو انسانی بال اس میں استعمال نہیں ہو سکتے, کسی بھی انسان کے بال نہیں استعمال کر سکتے, اسی طرح خنزیر کے بال بھی استعمال نہیں ہو سکتے.
صحیح.
اور اس کے علاوہ دوسرے جو جانور ہیں ان میں سے کتے کے جو بال ہیں اس کے حوالے سے علماء کا شدید اختلاف ہے.
صحیح.
تو اس لیے کتے کے بال لگوانے سے بھی بچا جائے گا, اور دیگر جانوروں کے بال ہیں, بکری کے بال کو لگواتا ہے یا دمبے کے لگواتا ہے, کسی اور کے لگواتا ہے, یا جو آرٹیفیشل بال ہیں وہ کوئی لگوا لیتا ہے تو وہ لگانا اس کا جائز ہے. اب چونکہ یہ آپریشن کے ذریعے سرجری ہو جائے گی تو اب اس کو نکالنا ممکن نہیں رہے گا, تو اب یہ ان کے سر کا حصہ ہی کہلائیں گے, اس کے اوپر یہ اگر پانی ڈال لیں گے تو ان کا وضو غسل وغیرہ یہ ہو جائے گا.
اچھا, اپنے جیسے کال بتا رہے ہیں کہ جیسے اپنے ہی گدی میں بال ہوتے ہیں بعض اوقات, مطلب گدی کی طرف ہوتے ہیں, اس کی اجازت نہیں ملے گی. ہمارے تیسرے جو کالر تھے غالباً انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے پانچ بچے ہیں, چار بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے, تو آگے
عقیقے وہ کٹا وغیرہ کچھ انہوں نے لیا ہوا ہے, تو وہ چار جو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے اس کے لیے پوچھ رہے تھے کہ پورا ہو جائے گا نہیں ہوگا. دیکھیں عقیقے کا مسئلہ یہ ہے کہ عقیقے میں جو بہتر طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بچے کے لیے دو بکرے کیے جائیں اور بچی کے لیے جو ہے وہ ایک بکری کی جائے, لیکن اگر کوئی اس کے برعکس کرتا ہے یا ہر ایک کے لیے ایک ایک بکری بھی کرتا ہے یا ایک ایک حصہ رکھتا ہے تو بھی اس کا یہ ہو جائے گا, عقیقہ ہو جائے گا. تو اب یہ اگر بچہ گائے کا بچہ یا بیل جو بھینس کا بچہ ہے جو بھی ان کا تھا, تو اگر وہ قربانی کی شرائط پہ پورا اترتا ہے, دو سال کا ہے وہ, تو عقیقے کے لیے بھی یہی شرط ہے, یہ قربانی کے لیے شرط ہے, تو اگر وہ بچہ جو ہے دو سال کا پورا ہے, قربانی کے جانور جیسی شرائط اس کے اندر پوری پائی جاتی ہیں, اگر یہ نیت کر لیتے ہیں کہ ہر ہر بچے کے لیے ایک ہی ہے, تو چونکہ پانچ حصے ہوں گے دو نفری ہو جائیں گے, تو اس طرح عقیقہ ہو جائے گا. یا اس طرح کرتے ہیں کہ ایک بچی ہے اور تین بچوں کے لیے وہ ایک ایک حصہ کرتے ہیں, تو اس طرح یہ جو ہے وہ چار حصے ہو جائیں گے, اور ایک بچے کے دو کر لیتے چھ ہو گئے, تو دو بچوں کے لیے نیت کر لیں کہ دو دو حصے, دو لڑکوں کے لیے حصہ کر لیں ایک ایک اور لڑکی کے لیے ایک, تو اس طرح یہ سات حصے ہو جائیں گے, تو ان کا یہ عقیقہ ہو جائے گا اس طرح. لیکن یہ یوں نیت نہیں کریں گے کہ اس میں جو ہے وہ چاروں بچوں کے لیے دو دو حصے اور ایک کے لیے ایک, تو اس طرح عقیقہ نہیں ہوگا ان کا, تو بچی کے لیے ایک کا کریں, دو بچوں کے لیے بھی ایک ایک کا کریں, اور دو کے لیے دو دو کا کر لیں, اس طرح ایک بڑے جانور کے اندر جو ہے وہ ان کا یہ سات حصے ہو جائیں گے.
سر, رمضان شریف کا مبارک مہینہ جب آتا ہے تو بچپن سے آپ نے بھی سنا ہوگا, ہم لوگوں نے بھی سنا ہے, مختلف لوگ اس کے نام رکھ دیتے ہیں, یعنی رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ظاہر اس کے اندر بھوکے بھی رہتے ہیں پیاسے بھی رہتے ہیں. جیسے ایک میسیج یہ چل رہا ہے کہ میرا نام شعبان ہے, میرا جو پڑوسی ہے وہ رمضان ہے, آپ کے گھر آ رہا ہے, اس کے دو بیٹے ہیں روزہ, اس کا ایک بیٹا جس کا نام روزہ ہے اور دو بیٹیاں ہیں سحری و افطاری, اس طرح کر کے مختلف وہ بنا کر اس حوالے سے ارشاد فرمائے, یہ رمضان کی بے حرمتی ہے کیا ہے؟
دیکھیں, اس کو بے حرمتی تو نہیں کہیں گے, نہ اس میں کوئی اس کی توہین کا ارادہ ہوتا ہے, لیکن اس طرح کے ایس ایم ایس سے بچنا ہی چاہیے. یعنی چونکہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے, شعبان نے اس طرح کوئی بات کہی نہیں ہے کہ میرا نام شعبان تو میرا بھائی یا میرا پڑوسی جو ہے وہ رمضان, ایسا جب ہے ہی نہیں, وارد نہیں ہوا, تو اس طرح کے ایس ایم ایس کرنے سے یہ بچنا چاہیے, ایسے ایس ایم ایس نہیں کرنا چاہیے. اس سے ہٹ کر جو ہے وہ ایک ایس ایم ایس یہ چلتا ہے, یہ تو فرسٹ ٹائم میں نے تو سنا ہے جو آپ نے بتایا ہے, ایک ایس ایم ایس یہ چلتا ہے عام طور پر کہ رمضان کے مہینے کی جو خوشخبری دے گا وہ اس کے لیے جو ہے وہ اپنا جنت لازم ہو جائے گی, جنت واجب ہو جائے گی.
اسلامی مہینوں میں چلتا ہے,
تو یہ اس طرح کا ایس ایم ایس یہ ناجائز و حرام ہے. ایسی کوئی حدیث جو ہے وہ موجود نہیں ہے کہ جس میں رمضان کے آنے کی وجہ سے یا کسی اور مہینے کے آنے کے لیے جو ہے وہ بشارت دی گئی ہو کہ اس کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے, ایسا ہرگز نہیں ہے. اس سے بچنا چاہیے, لوگ بڑے جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ کرتے ہیں کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے مبارکباد دی ہے, حالانکہ وہ حدیث پاک ہے ہی نہیں. تو ایسی حرکت بالکل نہیں کرنی چاہیے. آپ کے جو اسلامی ایس ایم ایس ہیں, اس طرح کے ایس ایم ایس خاص طور پر اس کی علماء سے آپ جو ہے وہ ویریفیکیشن کروا لیا کریں, معلوم کر لیا کریں کہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے, ایسے ہی اس کو آگے نہ بڑھایا کریں.
تو اس طرح کے ایس ایم ایس چلانا جو کہ جس کی شرح کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ غلط بات کو پھیلانا ہے, تو لہٰذا اس سے بچنا چاہیے. جی کورس دیجیے.
اسی طرح سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ دیکھیے, میں بہت ہی گنہ گار ہوں, تو گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, کتنا کھائیں گی, کتنے میں ٹوٹ گئی, قرآن کی قسم بھی کھائی تھی وہ بھی ٹوٹ گئی, اور مجھے بتا دیجیے قرآن کا کفارہ کیسے ادا کرو, تو پلیز پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے نا ایسا کر دیجیے کہ میرے دل میں مدینہ مدینہ ہو جائے.
انشاءاللہ سر. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں محمد اتحاد اتاری کشمیر سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر عام زکات میں کسی کو راشن چاول وغیرہ آٹا دیں اور یہ دے سکتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں ناصر بات کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال یہ ہے کہ زکات تولے کے اوپر کتنی ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں سعید کمانڈو میر پخاس سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ رشوت لینے والا اور دینے والے کے لیے کیا حکم ہے، رہنمائی فرما دیں.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. گناہ گار ہوں، توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کرتا ہوں.
کون قسم بھی کھائی قرآن پاک کی؟
قسم بھی کھائی کیا؟
دیکھیں، گناہ سے بچنا تو لازم ہے، کیونکہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے. تو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کریم ہے، وہ مالک پروردگار ہے، تو اس کی نافرمانی سے بچنا ہر بندے پر لازم ہے. لہذا اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ ضروری ہے، اور جب بھی گناہ ہو جائے تو اس پر توبہ کرنا یہ ضروری ہے.
ٹھیک.
اب یہ جو اپنی کنڈیشن بتا رہے تھے کہ میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ کرتا ہوں، تو اولاً تو یہ توبہ کا مفہوم سمجھ لیں کہ توبہ کے بارے میں کئی دفعہ ہم اپنے سلسلے میں بتا چکے ہیں کہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے اپنے پچھلے گناہ پر نادم ہو کر آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا.
ٹھیک.
یعنی بندہ پختہ ارادہ کرے کہ میں آگے نہیں کروں گا، اللہ رب العزت سے اس بات کا اظہار کرے کہ میں نے یہ کام آئندہ نہیں کرنا. تو اگر اس طریقے سے یہ توبہ کرتے ہیں، پکی سچی توبہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بتقاضی بشریت ان سے گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ دوبارہ توبہ کریں اسی انداز کی. تو پھر اس دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے تو بار بار توبہ کرتے رہیں. لیکن توبہ کے لیے جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ اول تو اس پر شرمندگی ہونی چاہیے، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہونا چاہیے. تو اس طرح اگر ہزار بار بھی ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ معاف فرمانے والا ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر ابن آدم جو ہے اپنے گناہوں سے زمین و آسمان کو بھر دے اور پھر میری بارگاہ میں توبہ کرے تو بھی میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں.
سبحان اللہ.
لیکن وہی بات کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ آپ نے وہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کیا ہوا ہے، ورنہ جو گناہ پہ قائم رہ کر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے وہ اپنے رب عز و جل سے ٹھٹھا مسخری کرتا ہے، لہذا اس پر اس سے بچنا یہ لازم ہوگا. اور انہوں نے جو قسم کھائی ہے، اگر تو واقعی اس طرح قسم کھائی تھی کہ میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اس کے بعد وہ گناہ کر بیٹھے ہیں، تو اولاً تو گناہ سے توبہ کرنا ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ جو قسم کھائی ہے اس کا کفارہ بھی ان کو دینا ہوگا، یعنی دس مسکینوں کو دو وقت کا کھانا یہ ان کو کھلانا ہوگا.
ٹھیک. اور توبہ کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، یعنی ایک بہت پیارا مدنی پھول ہے. میں چاہ رہا تھا مدنی چینل کے ناظرین کو عرض کر دوں کہ توبہ فائدے سے خالی ہے ہی نہیں. جو اس کی شرائط ہیں اس کے مطابق توبہ کر لی جائے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اب کی بار توبہ کرنے کے بعد میں زندہ رہوں گا یا نہیں. مثال کے طور پہ آپ نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد ہی کچھ دنوں کے بعد یا کچھ لمحوں کے بعد موت واقع ہو گئی، تو موت جو ہے وہ توبہ پہ ہوگی. تو لہذا بتقاضی بشریت اگر گناہ ہو جائے تو آدمی کو توبہ کرنے سے غفلت نہیں کرنی چاہیے کہ پتہ نہیں کہ توبہ کے بعد ہی انتقال ہو جائے اور آدمی کی موت توبہ پہ ہو. زکوٰۃ کے اندر جیسے رمضان کے مہینے میں لوگ راشن بھی تقسیم کرتے ہیں اور اشیاء دینا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟
جی بالکل ادا ہو جائے گی. اگر راشن دیتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، یا چاول آٹا وغیرہ جو بھی انہوں نے کہا وہ چیزیں دیتے ہیں، تو زکوٰۃ بالکل ادا ہو جائے گی. لیکن یہ دھیان رہے کہ جو بھی شے آپ دے رہے ہیں وہ جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کے حساب سے ہی آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. مثلا مثال کے طور پر آپ نے جو آٹا وغیرہ دیا ہے اور چاول وغیرہ دیے ہیں تو ان کی قیمت جو ہے وہ 2000 روپے بنتی ہے. یعنی بازار میں لینے جائیں گے تو یہ 2000 میں آپ کو جو ہے وہ دے گا، تو یہ 2000 بنے ہیں. اب اس کی جو زکوٰۃ ادا ہوگی وہ 2000 روپے کی زکوٰۃ ادا ہوگی. یہ نہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں بس میں وہاں پر گیا یا میں رکشے میں وہاں پر گیا، لے کر آیا 100 روپے رکشے کے لگے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزدور لیا تھا تو مزدور کے اٹھانے کے 100 روپے لگے. تو یہ چیزیں اس کے اندر شامل نہیں کرے گا، بلکہ جو اس کی قیمت ہے جتنے میں وہ سامان ملتا ہے اس سامان کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ یہ ادا ہوگی. تو 2000 روپے کا سامان دیا ہے تو اب 2000 روپے اس کے زکوٰۃ کے اندر یہ کاؤنٹ ہو جائیں گے.
اچھا یہ جو اس طرح راشن وغیرہ بانٹتے ہیں تو زکوٰۃ تو شریف فقیر جو مستحق ہے اسی کو ادا ہوگی نا, اور اس طرح جو بانٹ رہے ہیں اور وہ زکوٰۃ اگر بانٹ رہا ہے تو احتیاط اس میں آپ ارشاد فرما دیں.
ظاہر ہے کہ بڑا نازک دور ہے, نفسا نفسی کا دور ہے, لوگ عبادت کرتے بھی ہیں تو فارمیلٹی بہت دفعہ پوری کرتے ہیں اور بس وہ کر دیا کر دیا, جو شریعت کے معاملات ہیں اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو یہ جو راشن بانٹتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں, بہت زیادہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں. یعنی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں معاملات اس طرح کے, ہمارے علاقے میں بہت ہوتا ہے اس طرح. تو یہ بانٹتے ہوئے آئے کار میں آئے سیٹھ صاحب اور یہ 10 کارڈ لیے, سامنے وہ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو روزانہ کے 10-10 راشن جمع کر لیتے ہیں.
صحیح.
یعنی وہ 2000 کا کارڈ, 1500 روپے کا کارڈ ہے تو وہ روزانہ اس طرح کے پتہ نہیں کتنے سارے راشن وہ جمع کر کر کے پھر وہ آگے دوسروں کو جا کے بیچ بھی دیتے ہیں.
صحیح.
تو دیکھیں زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے جس کو دی جا رہی ہے اس کا شرعی فقیر ہونا یہ ضروری ہے, نہیں وہ شخص کہ جس کو زکوٰۃ لگتی ہو. اب ایک تو ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ شرعی فقیر ہے, دوسرا یہ کہ آپ کو معلوم نہیں ہے, اب وہ فقیروں کی لائن میں لگ کے آپ سے سوال کر رہا ہے کہ مجھے بھی زکوٰۃ آپ دیں, اور آپ کا دل اس پر جمتا ہے. آپ نے تحریک کی اور سوچا, یعنی سوچا آپ نے کہ بھائی یہ فقیر لگتا ہے, اور یہ سوچ کر آپ نے زکوٰۃ دے دی, تو اب وہ بھلے سے فقیر نہ ہو, شرعی فقیر نہ ہو, لیکن آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن یہ جو گھومرے ہوتے ہیں یا جو لائن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان میں اکثریت وہ ہوتی ہے کہ جو زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہوتی. یہ پیشاور لوگ ہوتے ہیں. میں کھڑا ہوتا ایک دکان پر تو اس نے خود دکاندار سے میں نے پوچھا, اس سے ایک مائی کھڑی ہوئی تھی تو وہ کہہ رہی مجھے نہیں ملا, یعنی کسی نے دیے ہوں گے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے یہ, تو کہتی یہ ہر آنے والا جو ہے نا اس سے ایک لیتی ہے اور کہتا ہے مجھے نہیں ملا. یعنی روزانہ کے 15-20 کارڈ یہ آرام سے جمع کر لیتی ہے اور آگے جو ہے وہ جو بھی کرتی ہے اس کو معلوم ہے اس طرح. تو ہمارے یہاں لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. یاد رکھیے کہ یہ آپ دے دیتے ہیں نا تو یہ کوئی کمال نہیں کرتے, کہ بعض لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ 1-1.5-2 لاکھ روپے نکالنا ان کے لیے پرابلم نہیں ہوتا, یعنی وہ ایسے ہی خرچ کر ڈالتے ہیں. اگر آپ دل کی خوشی چاہتے ہیں نا کہ آپ کے دل کے اندر حقیقی خوشی داخل ہو, فرحت ملے, تو آپ غریبوں کو ڈھونڈیں.
صحیح
ہے نا, یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نعمت کی ہے. اور یہ یاد رکھیے حدیث پاک کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے, وہ کسی صورت میں بھی نعمت ہو, تو لوگوں کی حاجتیں اس سے وابستہ کر دیتا ہے, لوگ اس سے اپنی حاجتیں وابستہ کر لیتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نعمت کی ہے تو اب یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس نے محنت کی یا اپنی ذہانت کو استعمال کیا, تو اگرچہ اس نے مال بنا لیا, بہت کچھ مال بنا لیا اس نے, لیکن یہ مال بن جانا اگر صحیح جائز طریقے سے اس نے جمع کیا ہے تو یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے, رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. ورنہ اگر صرف ذہانت اور محنت یہ دولت جمع کرنے کے لیے کافی ہوتی نا تو پھر جو بے وقوف لوگ تھے وہ مر جاتے. ٹھیک ہے نا, یعنی ہر ذہین کو پیسہ مل جائے یہ لازم نہیں ہوتا, ہر محنت کرنے والے کو پیسہ مل جائے یہ لازم نہیں ہوتا, ورنہ مزدور جو ہے وہ کروڑوں پتی ہوا کرتے.
بہت محنت کرتے.
ٹھیک ہے, لیکن یہ کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی کہ آپ نے جائز اور حلال طریقے سے پیسے جمع کر لیے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر انعام کیا, تو اب لوگوں کی حاجتیں بھی آپ سے وابستہ کر دی ہیں. تو آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کی حاجت روائی کریں.
صحیح.
آپ ڈھونڈیں, آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جائیں, آپ جو غریبوں کی بستیاں ہوتی ہیں, غریبوں کے علاقے ہوتے ہیں, اس میں جا کے. باپا نے بھی ارشاد فرمایا اس دفعہ مدنی مذاکرے کے اندر کہ لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے, تلاش کر کر کے جا کے دیں تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی دل کے اندر خوشی داخل ہوتی ہے. تو اصل یہ ہے, نہ یہ کہ جو آ رہا ہے اور آپ نے اٹھا کے اس کو دے دیے. بعض لوگ تو اس میں یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ وہ مسلم کو دے رہے ہیں یا غیر مسلم کو دے رہے ہیں.
رش لگا ہوتا ہے,
رش لگا ہوتا ہے, اور اس میں بہت زیادہ دوسروں کے لیے بھی آزمائش ہوتی ہے.
صحیح.
کہ وہ رش لگ گیا, اب جو چلنے پھرنے والے ہیں, جو سامنے گھر والے ہیں, ان کے لیے الگ آزمائش ہوتی ہے, پریشانی ان کے لیے الگ ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اب جو بندہ خود تقسیم کر رہا ہوتا ہے اس میں تفاخر کا اور ریا کا بہت بڑا جو ہے وہ دخل ہو سکتا ہے اس کے اندر. لہذا اس سے بچنا چاہیے, اور آپ کوشش یہی کریں کہ غریبوں کو تلاش کر کر کے ان تک چیزیں پہنچائیں, پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کے اندر کیسی خوشی داخل ہوتی ہے.
اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اس کے مطابق ہی اپنا یہ کام کریں. سونے پر زکوٰۃ کتنی ہو؟
سونا ہو یا چاندی ہو یا کوئی بھی رقم ہو اس پر, یعنی مال تجارت سونا چاندی, اور جو رقم ہے اس کے اوپر شریعت کی طرف سے جو مقرر کردہ زکات ہے وہ 2.5% ہے. سو روپے پہ 2.5 روپے آپ کو یہ نکالنے ہیں, 1000 روپے پر جو ہے وہ آپ کو اپنا 25 روپے نکالنے ہیں. تو یہ زکات ہے, سونا جتنا بھی ہے ان کا تو اس کا 40واں حصہ جو ہے وہ 2.5%
مقدار کتنی ہوگی کہ جب زکات لازم ہے.
نصاب کے اعتبار سے پھر یہ ہوگا کہ اگر تو صرف اور صرف سونا ہے تو اس کا 7.5 تولہ ہونا یہ ضروری ہے, اور اگر سونے کے ساتھ چاندی ہے تو پھر 7.5 تولہ ہونا اس کا ضروری نہیں ہے. اسی طرح ضرورت یعنی آپ کے جو مہینے کا خرچہ ہے, حاجتیں ہیں, اس کے علاوہ آپ کے پاس خرچہ موجود ہے, رقم موجود ہے, تو وہ بھی اس کے اندر انکلوڈ ہو جائے گی, مل جائے گی اس کے ساتھ. پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ اب یہ رقم جو ہے وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی. تو اگر پہنچ جاتی ہے تو اس صورت میں پھر اس کے اوپر زکات لازم ہے.
آج کل آرٹیفیشل امیٹیشن جولیٹس وغیرہ بھی ہوتی ہیں, تو وہ اگر سونے کے ساتھ ہیں تو
نہیں, وہ اگر وہ بیچنے کے لیے ہیں تو پھر وہ ملائی جائیں گی سونے کے ساتھ.
اس کی بھی قیمت تو ہوتی ہے.
نہیں, قیمت تو ہوتی ہے لیکن وہ اپنا
بیچنے کے لیے
سونا یا چاندی نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ مال تجارت جب نہیں ہے وہ, اور وہ رقم بھی نہیں ہے, تو پھر وہ شامل نہیں ہوگی اس کے لیے.
ٹھیک. رشوت دینا اور لینا کیا حکم؟
حدیث پاک کے مطابق جو رشوت لینے والا ہے دینے والا ہے دونوں جہنمی ہیں, آگ کے اندر ہیں. یعنی بہت سخت سزا ہے اس کی کہ جو شخص رشوت لیتا ہے اور دیتا ہے دونوں جو ہے وہ جہنم کے اندر جائیں گے. تو اس لیے جو رشوت لیتا ہے اس پر لازم ہے کہ فوری توبہ کرے. اور رشوت ایسی چیز ہے کہ اس سے قبضہ بھی حاصل نہیں ہوتا, جس سے لیے ہیں اسی کو واپس کرنا یہ لازم ہے. اگر اس کو نہیں جانتا یا جانتا ہے لیکن وہ انتقال کر گیا اور اس کے ورثہ کو بھی نہیں جانتا یا ورثہ بھی انتقال کر گئے, کسی کو جانتا نہیں ہے, تو اب وہ کسی شرعی فقیر کو دے سکتا ہے. ورنہ اگر کسی سے رشوت لی ہے اور وہ زندہ ہے یا اس کے ورثہ زندہ ہے, ان کو جانتا ہے, تو اس تک پہنچانا اس پر یہ لازم ہوگا.
اچھا, کسی گناہ کا عام ہو جانا, مثال کے طور پر رشوت, ہر آدمی جیسے رشوت کا لین دین ہماری عام, سود کا لین دین عام, تو کیا اب کوئی مطلب زید اپنا یہ ذہن بنائے کہ سب لے رہے ہیں ہم پہ بھی لے رہے ہیں کیا ہے؟
دیکھیں, اگر سب جو ہے وہ آگ کھانا شروع کر دیں گے
صحیح,
تو ہم آگ کھانا تو شروع نہیں کریں گے نا. یعنی سب نعوذ باللہ, بہت بڑی تعداد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا کے اندر مبتلا ہو جائے, تو اگر کوئی یہ کہنے لگ جائے کہ دوسرے بھی کر رہے ہیں نعوذ باللہ زنا, اگر میں نے کر لیا تو اس میں کیا ہو گیا, تو ظاہر ہے کہ اس کو بیوقوف ہی کہیں گے. جب جہنم میں داخل کیا جائے, اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہو, تو اب بہت سے لوگوں کو داخل کر دیا گیا, اب وہ یہ کہے گا کہ سب داخل ہو رہے تو میں بھی داخل ہو جاؤں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جب بندہ جہنم کے عذابات کو دیکھے گا تو ماں جو ہے وہ اپنے بیٹی کو فدیہ بنانے کے لیے تیار ہو جائے گی, اپنی اولاد کو فدیہ بنانے کے لیے تیار ہو جائے گی کہ بھلے یہ جہنم میں جائے میں بچ جاؤں. تو ایسی کنڈیشن میں اگر دوسرے لوگ جہنم میں جا رہے ہیں تو بندہ اس وقت بھی یہی تمنا کرے گا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں. تو نعوذ باللہ اللہ کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ یہ عذر کام نہیں آئے گا, اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ جواب نہیں دے سکیں گے کہ سب رشوت لے رہے تھے اس لیے میں نے بھی رشوت لی ہے تو مجھے چھوڑ دیا جائے, ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ایک حدیث پاک سے یہ سمجھے کہ مثال کے طور پہ سمجھایا گیا کہ اگر کسی انسان کے قتل کے اندر زمین اور آسمان والے سارے جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم کے اندر داخل کرے گا. تو اگر سب شامل ہو گئے ان کاموں کے اندر, رشوت کے اندر, سود کے اندر, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہو جائے گا
کہ میں بھی
میرے لیے تخفیف ہو گئی, اب میں کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو چھوڑ دے اور مجھے بھی چھوڑ دے گا, یہ لازم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے ساتھ اس کو بھی جہنم میں داخل کر سکتا ہے. لہذا یہ کوئی عذر نہیں ہے, یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ دوسرے کر رہے ہیں تو ہمارا کرنا یہ درست ہو جائے.
اچھا, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ رشوت نہیں دینا چاہتے لیکن سامنے والا مجبور کر رہا ہے, آپ کا کام بغیر رشوت کے ہوگا ہی نہیں, کوئی چیز آپ کو بنوانی ہے, کوئی چیز آپ کو لینی ہے, اپنا کوئی کام, اب تو جیسے ادارے ہوتے ہیں بعض, تو وہاں پر آدمی کیا کرے؟
دیکھیں, رشوت کی جو اجازت ہے وہ اس صورت میں جب کہ بندے کا اپنا حق جو ہے وہ متحقق ہو گیا ہو, یعنی اس کا حق ثابت ہو گیا. مثال کے طور پر اس کی نوکری اپروول آ گئی اوپر سے کہ بھائی آپ فلاں دن نوکری پر آ جائیے, ٹھیک ہے. اب یہ پہنچا تو وہاں پر جو ماتحت ہے اس نے بول دیا کہ بھائی میں تمہیں اس پر بیٹھنے نہیں دوں گا سیٹ پر جب تک کہ تم مجھے کچھ دو گے. تو اب چونکہ اس کا حق متحقق ہو چکا ہے, اس کی نوکری اپروول ہو کر آ چکی کہ بھائی آپ کی نوکری ہو چکی, اب اس کو نوکری مل چکی ہے, اب ایسی کنڈیشن بن گئی تو اس میں اس نے دے دیا, تو یہ ایک الگ صورت حال. تو جہاں حق متحقق ہوتا ہے, اور وہ ہر بندہ اس کی جانچ نہیں کر سکتا کہ کہاں اس کا حق بن رہا ہے, تو ایسی صورت میں وہ اگر رشوت دیتا ہے جہاں اس کا حق متحقق ہو گیا تو وہاں پر وہ دے سکتا ہے, باقی ہر جگہ اس کو دینے کی جو ہے وہ شرعی اجازت یہ نہیں ہوگی.
اور یہاں بھی ہم مدنی چینل کے ناظرین سے یہی عرض کریں گے, جب بھی اس طرح کی صورتحال میں آپ گرفتار ہو جائیں تو مفتیانے کے نام سے رجوع کریں, معلومات کریں, اس کے بعد ہی اگلا اسٹیپ, اگلا قدم آپ اٹھائیں, اپنے تئیں خود فیصلہ نہ کریں, کہ اب میرے لیے جائز ہو گیا اور میں مطلب رشوت دے کر اپنا یہ کام نکلوا لوں، تو ایسا خود نہ کریں. پہلے مفتیان کرام سے دار الفتح سنت میں فون کر کر معلومات کر لیں، اس کے بعد جو آپ کو حکم ملے اس پر عمل کیجئے. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں یو اے ای سے. قبلہ مفتی صاحب سے یہ سوال کرنا ہے کہ لوگ بچہ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی بچہ گود لینا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے شرعی رہنمائی فرما دیں. تو اگر بیٹا لیا جائے شرعی حکم کیا ہوگا، کیا مسائل ہوں گے، اور بیٹی لی جائے تو کیا شرعی حکم ہوگا، شرعی احکامات کیا ہوں گے؟
جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نوید اتاری فضان زمزم محل سے عرض گزار ہوں. یہ ارشاد فرمائے کہ جو اسلامی بھائی 3 سال سے روزے نہ رکھ سکے وہ روزوں کا کفارہ کیسے ادا کرے اور اس کی کیا ترکیب ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ. پہلے جو کالر تھے ہمارے تھے
وہ شاید بچہ ایڈاپٹ کرنے کے حوالے سے کہہ رہے تھے، گود لینے کے حوالے سے. دیکھیں بچہ جو لینا ہے وہ گود لینا جائز ہے کہ بچہ آپ گود لے لیں، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں کہ بچے کو جب گود لیا جاتا ہے تو اس میں بعض بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں. پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ بچے کو جب گود لیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حقیقی اس کے والد بن گئے، لہذا آپ پر لازم ہے کہ اس کے باپ ہی کی طرف اس کو منسوب کریں گے. اس کے جو بھی کاغذات بنیں گے اس کے اندر اس کے باپ ہی کا، اصل باپ ہی کا نام اس کے اندر لکھا جائے گا. اپنی طرف اس کو منسوب کرنے کی شرعاً اجازت یہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے بیٹا لیا ہے، لڑکا لیا ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس کی جو والدہ ہے یعنی جو ان کے بیوی ہے وہ اس کا محرم بنتا ہے یا نہیں بنتا. اگر مثال کے طور پر جو ہے وہ عورت نے اپنے بھائی کا بچہ لیا ہے تو چونکہ ویسے ہی اس کی پھوپھی ہے تو یہ اس کے لیے محرم ہے، یا اپنی بہن کا بیٹا لیا ہے تو چونکہ یہ اس کی خالہ ہو گئی تو یہ ویسے ہی رشتہ بن گیا تو یہ ویسے اس کا کیا ہے محرم ہے، لہذا پردے کا مسئلہ بھی کھڑا نہیں ہوگا. اور اگر یہ اس کا محرم نہیں ہے، کسی اور کا بچہ لیا ہے، مثلا اور مرد نے جو ہے وہ اپنے بھائی کا بچہ لیا، اپنی بہن کا بچہ لیا، تو چونکہ یہ اس کی جو ہے وہ ممانی ہے تو اس یا اس کی چچی ہے، تو اس صورت میں ان کا آپس میں پردہ ہوگا.
ٹھیک ہے.
تو اب یہاں پر ایک صورت یہ بن سکتی ہے پردہ ختم کرنے کی کہ اگر وہ بچہ 2 سال سے چھوٹا ہے اور اس عورت کو دودھ موجود ہے تو اس کو دودھ پلا دے تو یہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا، یا اس کی بہن کا دودھ موجود ہے تو وہ اس کو دودھ پلا دے تو اس صورت میں یہ اس کا رضائی بھانجا بن جائے گا، تو ان کے پردے کی یہ صورت ختم ہو جائے گی. اور اگر بیٹی لی ہے تو بیٹی لیتے ہوئے یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس مرد کے لیے محرم بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی. مثلا اور مرد نے جو ہے وہ اپنی بہن کی بیٹی لی ہے تو یہ اس کا ویسی ماموں ہے، یا اپنے بھائی کی بیٹی لی ہے تو ویسے اس کا چچا ہے، تو اس میں پردے کا کوئی مسئلہ یہ نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ ایسی جگہ سے بچی لیتا ہے کہ جو اس کا جس کا یہ محرم نہیں بنتا تو اس کے لیے پھر وہی صورت ہے
پردے والا
کہ یا تو اس پردے پردہ ہوگا، اور اگر پردہ ختم کرنا ہے تو پھر اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی بیوی کو اگر دودھ موجود ہے اور بچی 2 سال سے چھوٹی ہے تو وہ اس کو دودھ پلا دے، یا اس مرد کی جو بہن ہے اس کو دودھ موجود ہے تو وہ دودھ پلا دے، تو اس طرح یہ سلسلہ بن سکے گا کہ ان کا آپس میں پردے کا سلسلہ ختم ہو سکے. ورنہ پھر اگر دودھ نہیں پلایا گیا اور یہ آپس میں محرم بھی نہیں ہے تو جب یہ بالغ یا قریب بلوغ ہو جائیں گے تو اس صورت میں ان کا آپس میں پردہ ہوگا.
ٹھیک. 3 سال سے روزے نہیں رکھ رہے، قضا کر رہے ہیں، اس کا کفارہ کیا ہوگا، قضا کیا ہوگی، حکم ارشاد فرمانا.
3 سال ہوں یا 1 سال ہو، اولاً تو یہ دیکھا جائے گا کہ روزے جو چھوڑے ہیں وہ بلا عذر چھوڑے ہیں یا عذر کی وجہ سے چھوڑے ہیں. تو اگر تو بلا عذر چھوڑے ہیں یعنی کوئی عذر نہیں تھا، سستی کاہلی کی وجہ سے چھوڑ دیے، تو اس صورت میں تو ان کو توبہ کرنا ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنا ہوگی، کیونکہ سخت گناہ کبیرہ انہوں نے کام کیا ہے. تو اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے. پھر اس کے بعد اگر تو انہوں نے روزے چھوڑے ہیں، توڑے نہیں ہیں، تو چھوڑنے کی وجہ سے ہی کفارہ لازم نہیں ہوتا. روزہ اگر توڑا ہے تو توڑنے کی بعض صورتوں کے اندر کفارہ لازم آتا ہے. تو یہ چھوڑنے کی چونکہ انہوں نے بات کی تھی کہ 3 سال سے روزے رکھ نہیں رہے، جو بھی ہے وہ روزہ رکھ نہیں رہا، تو ان 3 سالوں کے روزوں کا کفارہ نہیں ہے، چھوڑنے کی بنیاد پر کفارہ نہیں ہوا کرتا. توبہ کرنا ہوگی اگر انہوں نے بلا عذر چھوڑے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان تمام روزوں کو انہوں نے رکھنا ہوگا. یعنی جتنے بھی روزے ہیں 3 سال کے، 30, 29 جو بھی مہینے آئے ہیں اس کا حساب لگا لیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اتنے روزے ان کو یہ رکھنے ہوں گے، چاہے ایک ساتھ رکھیں چاہے وہ الگ الگ رکھیں.
مدنی چینل کے ناظرین، رمضان شریف کے مبارک مہینے پر گفتگو ہوئی، روزے کے حوالے سے بات ہوئی. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، جب ایک مسلمان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے تو روزے کے احکام سیکھنا بھی اس پر فرض ہو جاتے ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے، ہمارے لیے سعادت ہے کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک کتاب مرتب فرمائی، تحریر فرمائی، جس کا نام ہے فیضان رمضان. اس کتاب کو آپ حاصل کر لیں، اس کے اندر روزے کے احکام بھی موجود ہیں کہ روزہ کس طرح رکھنا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، ٹوٹ جائے تو کیا صورت ہوگی، جان بوجھ کر توڑ دیا تو کیا صورت ہوگی، اس کے کفارے کے کیا احکام ہوں گے. تو بغیر علم کے بعض اوقات عبادت ضائع ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو لہذا رمضان میں چند دن باقی رہ گئے، تو اس سے پہلے اس کتاب کو حاصل کر کر اور بالخصوص اس میں جو احکام روزہ ہیں اس کا مطالعہ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری باتیں آپ کے علم میں آ جائیں گی جو انشاءاللہ زندگی بھر ہمیں کام آئیں گی. اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.